بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على کے بعد جب وہ ذرا دوڑ دھوپ کے سن تک پہنچا تو انہوں نے کہا اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا اے بابا کیجئے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا تو جب وہ ہماتن اطاعت پر تیار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے انہیں صدا دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا بلا شبہ ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ان کا فدیہ بھیج دیا ایک عظیم قربانی کے سبب سے اور ہم نے اس کی یاد قائم رکھی بعد والوں میں. سلام ہو ابراہیم پر. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. امام خمینی فرماتے ہیں سید الشہداء کے مصائب کا بیان سید الشہداء کے مکتب کی حفاظت کے لیے ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مصائب نہ بیان کیے جائیں وہ اس بات سے یکسر واقف نہیں کہ سید الشہداء کا مکتب کیا تھا اور نہیں جانتے کہ اس کے کیا معنی ہیں. سید الشہداء کے مکتب کو اس عزاداری نے اس سینہ زنی نے ان دستوں نے محفوظ رکھا ہے. استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں شہید کے لیے رونے کے معنی اس کی شجاعت میں شرکت اس کی روح سے ہم آنگی اور اس کے شوق شہادت سے موافقت ہے. ایک واقعہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے کہ چھٹے امام کے ایک صحابی ایک روز امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے فرمایا کہ اے صحابی حسین کی مرضی کے کچھ اشعار مجھے سناؤ. صحابی نے آپ کے حکم پر مرثیہ پڑھا تو آپ رونے لگے. صحابی نے اور پڑھا امام اور اشک بہاتے رہے اور وہ مسلسل پڑھتا رہا شعر اور یہاں تک کہ امام گریہ زاری کرتے رہے اور گھر کے اندر سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی. پورے گھر میں گریہ بپا تھا. جب سب خاموش ہو گئے تو امام نے صحابی کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ اے صحابی جو کوئی امام حسین کا مرثیہ پڑھیں اور 50 افراد کو رلائے تو ایسے شخص پر بہشت واجب ہو گئی اور جو کوئی حسین کے سوگ میں شعر پڑھے اور 30 افراد کو رلائے تو اس کے لیے جنت ہے اور جو کوئی حسین کی مصیبت پر شعر پڑھے اور 10 افراد کو رلائے تو بہشت اس کا مسکن ہوگی اور جو کوئی حسین کے سوگ میں شعر پڑھے اور اسے سن کر کوئی ایک فرد بھی رو پڑے تو اس کے لیے جنت ہے اور جو کوئی مرثیہ خوانی کرے اور خود روئے تو اس کی جزا جنت ہوگی اور جو کوئی حسین کے مرثیہ کا شعر پڑھے اور تباکی کرے یعنی رونے جیسی صورت بنائے تو اس کی جزا بہشت ہے. مسلمن طور پر امام کے اس قول کی روشنی میں ان مجالس میں حاضری اخروی ثواب کی حامل ہے لیکن یہ اخروی ثواب کس بنا پر ہے کس وجہ سے ہے؟ اس ثواب کی یقیناً ایک وجہ ہے اور اگر یہ وجہ مفقود ہو تو ثواب بھی نہ ہوگا. بعض لوگ اس سبب اور وجہ کی جانب متوجہ نہیں ہیں اور آج کا یہ پروگرام بھی جس کے اندر ہم نے قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو یہاں پر مدعو کیا ہے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان علماء کرام سے ہم اس وجہ اور اس سبب کو بہتر طور پر دریافت کر کے اس وجہ کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد جب عزاداری منائیں گے تو یقیناً جو آنسو ہماری آنکھ سے جاری ہوں گے وہ واقعاً وہ آنسو ہوں گے جو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ پا سکیں گے. اپنی اس افتتاحی تقریر کے اختتام پر آیت اللہ خوئی کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اپنے آپ کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سچا اور مخلص پیرو سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع غیور اور فداکار ہو نہ کہ بزدل اور کاہل. اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح اور دین کی سربلندی کی خاطر رضاکارانہ طور پر مال و دولت اور رتبہ و منصب غرضی کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اور وہ جو کچھ بھی رکھتا ہو اسے اس عظیم مقصد کی خاطر ٹھکرا دیں. اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کو یہاں پر آنے کی جو ہے وہ ان سے گزارش کروں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل کے سانحے میں جو شہداء شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ملی میں جو شہداء ہمارے درمیان جو اب موجود نہیں ہے اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض فإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة. درود بھیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے پروردگار کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس واقعے کے اوپر غور و فکر کریں جسے بلا شک و شبہ کائنات کا عظیم ترین واقعہ، انسانیت کی عظیم ترین میراث قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس واقعے کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اس واقعے سے نتائج کو حاصل کریں، اس واقعے سے اپنے لیے عملی ہدایت کو حاصل کریں. میں یہاں پر ان برادران کا بھی شکر گزار ہوں جو مسلسل ایسے پروگرامز کروا رہے ہیں آپ کے سامنے، جس میں ان موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو دوسری جگہوں پر نسبتاً کم گفتگو کی گئی ہے. البتہ الحمدللہ آپ تصور فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کسی اور علاقے میں بھی ایسے پروگرام ہو رہے ہوں گے، تو یہ ایک فکری رجحان ہے کہ جو اب ترقی پا رہا ہے، لوگوں کے اندر اس بات کی طرف مسلسل توجہ بڑھ رہی ہے، اور یہ بہت پازیٹو سائن ہے. یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سال انجام پا رہی ہے، ظاہر ہے یہ صدیوں سے انجام پانے والا واقعہ ہے. ہم جو یہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں اس میں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس افادیت کو بڑھا دیں، اس عزاداری کی گہرائی کو، اس کی عمق کو اور زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کریں، اور یہ جو ہم لوگ ثواب کا کام انجام دے رہے ہیں اس عمل کو اور زیادہ مفید اپنے لیے بنا پائیں، اس کے اندر فکری جدوجہد کو بھی انجام دے پائیں. اور خاص کر جو آج کا زمانہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ آج کا زمانہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں، سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا زمانہ مطلع ہونے کا زمانہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے واقف ہونا چاہتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مختلف گروپ، مختلف فرقے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو کر زندگی گزار رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ رہے. نہیں، اب سب ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. میڈیا نے بہت ساری جگہوں پر منفی کردار ادا کیا ہے، لیکن جہاں میڈیا نے منفی کردار ادا کیا ہے وہاں کچھ مثبت کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس مثبت کردار میں سے ایک کردار یہ ہے کہ میڈیا نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی آواز کو دوسری جگہوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. لہذا آج بہت آسانی سے یہ کام فراہم کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ پوری وسعت کے ساتھ دنیا کے سامنے کہیے. اب لوگوں کے ذہن میں سوالات بہت زیادہ ہیں، اور من جملہ جو سوالات کسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں، چاہے نہ بھی آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سوالات آئیں اور ہمارے جوان، ہمارے دوست احباب ان سوالات کا خود سے جواب دے پائیں. مثال کے طور پر چند سوالات میں نے یہاں پر عرض کرنا چاہے ہیں جو عزاداری کے متعلق ہیں. اور مثال کے طور پر ہم واقعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہی واقعہ؟ کیا مثال کے طور پر خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی نسلوں میں باقی لوگ شہید نہیں ہوئے تھے؟ ہم کسی اور واقعے کو اتنا زیادہ کیوں نہیں مناتے؟ ہم دوسرے واقعوں پر بھی غم مناتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ہم غم کسی واقعے کے اوپر نہیں مناتے. کیا فکری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس واقعے کے اوپر غم مناتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بجائے غم منانے کے کتابیں لکھ لیا کرتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بجائے غم منانے کے کانفرنسز کر لیا کرتے؟ ہم غم ہی کیوں مناتے ہیں؟ تیسرا مسئلہ، ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتے تھے. آپ اس طرح مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں جیسے نشتر پارک کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر مجلس منعقد کی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے. وہ ایسا جلوس ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پر ٹریفک کی پرابلم بھی آتی ہے، اقتصادی لحاظ سے شاید بعض لوگوں کے نزدیک مشکل بنتی ہو کہ بھائی دو دن ملک چھٹی کر دیتا ہے، ایک ایک چھٹی کے اوپر بہت بڑا اقتصادی لاس ہوتا ہے. تو ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی فکری تعلیل ہے ہمارے پاس؟ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم غم ہی کیوں مناتے ہیں؟ یعنی آیا انسان کی طبیعت میں غم منانا اچھا ہے یا عام زندگی گزارنا بہتر ہے؟ تو ہم غم منا کے کیا ملے گا؟ یعنی بجائے یہ کہ ہم کارروائی کریں ہم غم مناتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں. تو بظاہر آنسو بہانا اچھا کام نہیں ہے، بظاہر ہم آنسو بہانے کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں اس واقعے کی خاطر؟ کچھ ایسے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض احباب کے ذہن میں آ سکتے ہوں، کم سے کم دوسروں کی طرف سے ہم پر اعتراض ہوتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان سوالات کو ہم اچھے طریقے سے جواب دے پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہمارے برادر نے کہی وہ یہ کہ عزاداری کا جو صحیح پہلو ہے، ایک تحریکی پہلو، ایک جذبہ ابھارنے کا پہلو، اس پہلو کی طرف بھی ہم توجہ دے پائیں. ان تمام باتوں کو ہم چاہیں گے کہ اس دو دن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مورد بحث لائیں اور ان کے اوپر کسی حد تک بات ہو پائے. البتہ آج کے دن کے لیے کافی وقت میں چاہوں گا کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام پر غور کریں کچھ، بلکہ یہ کام بہت دفعہ ہوا ہے. ظاہر ہے تحریک عاشورہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہوگا، کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تقریباً دنیا کی ہر زبان کے اندر اس واقعے کے اوپر آپ کو میٹر مل جائے گا. لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں، ایک دفعہ پھر اس واقعے کی تحلیل ہمارے سامنے آئے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ عزاداری میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ واقعہ علیحدہ خود عزاداری میرے خیال میں تاریخ انسانیت کے عظیم ترین مراسم میں سے ہے. توجہ فرمائیے گا، میں واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود عزاداری کی بات کر رہا ہوں. انسان ہر قوم و قبیلہ اپنے لیے رسم مناتی ہے، ہر قوم و قبیلے کے اندر رسم ہے، اور رسموں میں کچھ رسمیں خوشی کی رسمیں ہوتی ہیں اور کچھ رسمیں غم کی رسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر عیسائیت غم کی رسم مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ عیسائیت خوشی کی رسم مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ تو خوشی کی رسم ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کا متولد ہونا ہے، ولادت ہے، خوشی کی رسم مناتے ہیں. آیا غم کی رسم بھی مناتے ہیں؟ غم کی رسم بھی مناتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے ان کے خیال میں صلیب چڑھنے والے دن کو وہ غم کے رسم کے طور پر منایا کرتے ہیں. ویٹیکن کے اندر جس کو ہم لوگ مجالس کہتے ہیں، اس طرح کی محافل منعقد ہوتی ہیں، میں اس کے فرق کے اوپر ابھی غور کروں گا، سب غم مناتے ہیں. آیا ہندوؤں کے اندر مراسم ہیں؟ ہندوؤں کے اندر بھی مراسم ہیں، اور ان کے ایک رسم کے اندر تعجب فرمائیں گے آپ، ایک شہر کے اندر 1 کروڑ کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال. جو انسانی مراسم میں ایک جگہ انسانوں کے جمع ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی رسم ہے، 1 کروڑ لوگ ایک شہر کے اندر جمع ہوتے ہیں اس رسم کی خاطر. اس کے باوجود میں کہوں گا عزاداری سب سے بڑی رسم ہے دنیا کی. اس کی وجہ 4 وجوہات میں لکھوں گا کہ اس کی وجہ سے عزاداری یوں لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی رسم ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں. پہلی بات، جغرافیائی اعتبار سے، فکری اعتبار سے وسیع ترین رسم ہے جو دنیا کے اندر منائی جاتی ہے. اگر ہم ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں کی رسم صرف ہندوستان کے اندر منائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں منائی جاتی. عیسائیوں کی رسم صرف عیسائیوں ہی کے اندر منائی جاتی ہے، وہ بھی ان کے بعض فرقوں کے اندر منائی جاتی ہے، ہر فرقے کے اندر نہیں منائی جاتی. لیکن واقعہ عاشورہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی رسم منانے میں ظاہر ہے گرچہ مشہور شیعہ فرقہ ہے، سب سے زیادہ وہی اس کام کو انجام دیتا ہے، لیکن انتہائی وسیع ہے، کثرت کے ساتھ اہل تسنن ہم اپنے کراچی کے اندر شاہد ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں، مشغول ہیں اس رسم کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس کام کے اندر. یعنی جب میں رسم کہہ رہا ہوں تو آپ اردو میں رسم کے منفی پہلو کو اس میں شامل نہ کیجئے، کیونکہ اس سے بہتر معاشرتی کام کو انجام دینے کا فی الحال کوئی لفظ میرے ذہن میں اردو میں نہیں ہے. تو رسم سے آپ اس کے منفی پہلو کو نہیں لیجیے گا. رسم سے میرا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی طور پر لوگ جمع ہو جائیں اور بار بار ہر سال منائیں. معاشرتی طور پر سوشیالوجی میں ہم اس کو رسم کسی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو بہت وسیع ہے، نہ صرف شیعہ شامل ہیں بلکہ اہل سنت شامل ہیں، بلکہ عیسائی شامل ہیں، بلکہ ہندو شامل ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کم سطح کے اوپر وہ لوگ شامل ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ شامل ہیں. یعنی ابھی اگر ایک چھوٹا سا منظر دیکھنا ہو تو کبھی آپ کراچی یونیورسٹی میں یوم حسین ہوتا ہے، اس میں کبھی تشریف لے جائیے، آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا کہ یوم حسین کی مناسبت سے فلاں پادری خطاب کر رہے ہوں گے اور فلاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے وہاں پر خطاب کر رہے ہوں گے، اور یہ کام پہلے آج سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اب شاید تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. میں خود جہاں پر پڑھایا کرتا ہوں وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس رسم کو کہیں نہ کہیں منایا کرتے ہیں. تو بہت وسیع ہے، کسی دنیا کے اور کسی کام کے اندر اس حد میں لوگ انوالو نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مراسم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں. یہ مراسم 1400 سال ہو گئے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے.
ہر شہر میں اس کی تاریخ ہے، ہر ملک میں اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے ایک شہر کے اندر منایا جاتا ہے دوسرے شہر کے اندر نہیں ہے، نہیں، اگر کوئی تاریخ عزاداری سید و شہداء لکھے تو اس کو تمام ملکوں کی تاریخ لکھنی پڑ جائے گی۔ کیوں؟ کراچی کے اندر اس کی اپنی تاریخ ہے، حیدرآباد میں اس کی اپنی تاریخ ہے، لاہور میں اس کی اپنی تاریخ ہے، اسلام آباد، راولپنڈی میں اس کی اپنی تاریخ، ہندوستان کے شہروں میں اپنی تاریخ، حتیٰ یورپین کنٹریز میں اس کی اپنی تاریخ۔ 1400 سال کے اوپر محیط ایک کام ہے جو دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر انجام پا رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید کہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جس میں امریکہ کے، لاطینی امریکہ کے کسی علاقے کے اندر عزاداری کی تفصیلات لکھی گئی تھیں، جن میں جہاں پر کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ شبر اور شبیر اور فاطمہ نام کس کے ہیں، اور ان تمام باتوں کے باوجود کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ شبر، شبیر اور فاطمہ کس کے نام ہیں، وہ ان تینوں کے نام پر ایک رسم بناتے تھے، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر تعزیہ ٹائپ کی ایک چیز بھی بناتے ہیں اور اس کو شام کو پانی کے اندر ڈبو دیتے ہیں، اس کام کو انتہائی حزن کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ واقعہ درحقیقت کربلا کے واقعے کی یاد میں ہے۔ اس طرح سے بھی یہ کام انجام پا رہا ہے، یہ اس لحاظ سے بہت عجیب ہے۔ تیسرا مسئلہ، لوگوں کی اندرونی کیفیت کے اعتبار سے یہ واقعہ سب سے عظیم واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا ہندوؤں کے اندر مثال کے طور پر 1 کروڑ آدمی جمع ہوتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر جب حضرت عیسیٰ کے صلیب لگنے کی تاریخ منائی جاتی ہے تو ویٹیکن کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک مجلس میں لوگوں کی جو اندرونی دلی کیفیت ہوتی ہے غم کی، کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ ویٹیکن کے اس اسکوائر میں چلے جائیے جہاں پر وہ مراسم ہو رہے ہوں، کسی ایک کو قلباً اتنا محزون نہیں پائیں گے، اتنا غمزدہ نہیں پائیں گے جتنا آپ ایک عام مجلس کے اندر پائیں گے۔ لہذا کہیں پر بھی غم میں لوگوں کو اس طرح آنسو بہاتے آپ نہیں دیکھیں گے جتنا غم حسین کے اندر لوگوں کو دیکھیں گے۔ یعنی اگر غم حسین میں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں لوگ آنسو بہاتے، ایک آدمی نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اتنا محزون ہوتے ہیں لوگ۔ دنیا کے کسی مراسم کے اندر لوگ اتنا قلباً ملوث نہیں ہوتے اس واقعے کے ساتھ جتنا عزاداری کے اندر، اور جو اس کی نشانیاں ہیں وہ میں اور آپ بہت بخوبی واقف ہیں۔ چوتھا مسئلہ اس واقعے کی عظمت میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی واقعے کے تاریخ میں اتنے مخالف رہے ہوں جتنا اس واقعے کے مخالف ہیں۔ یعنی اگر وہ ہندو وہاں پہ جمع ہوتے ہیں 1 کروڑ کی تعداد میں تو کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کام مت کرو، تاریخ میں کبھی ان کو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا یہ مت کرو، لیکن اس واقعے کے پیچھے جتنے مخالفین موجود ہیں دنیا میں ہر جگہ، وہ عجیب و غریب ہے کہ یعنی مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے، کیا ہمارے مخالفین کو اتنی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم جان دے کر اس مسئلے کو چھوڑیں گے؟ نہیں، نہیں معلوم کیوں ہر محرم کے اوپر کوشش کرتے ہیں، ہر محرم پر جب آنے لگتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب خوف بٹھا پائیں گے۔ ہر سال دیکھتے ہو بھائی کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہم میں خوف نہیں آتا اس معاملے کے اوپر، ہم اس معاملے میں بے خوف و خطر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شاید ہم میں سے بعض لوگ بزدل انسان ہوتے ہوں، دنیا کے دوسرے معاملات میں ہم لوگ شاید بزدلی دکھاتے ہوں، لیکن اس معاملے میں ہمیں خوف و خطر نہیں ہے اور اس معاملے میں ہم نہیں ڈرے۔ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارا بیوقوف دشمن بار بار اس بات کو ٹرائی کرتا ہے کہ شاید اس دفعہ خوف اتنا بٹھا دے گا کہ یہ مراسم نہیں ہوں گے۔ نہیں اذان محترم، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو پایا، نہیں معلوم، یہ ایک ابس کوشش ہر بار ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ناکام کوشش جو ہے وہ بہرحال ہر دفعہ رہتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مراسم ہیں، ان سوالوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کے اندر بنیادی پہلو کیا کیا ملوث تھے جن کو اس عزاداری کے اندر منعقص ہونا چاہیے۔ آپ امام کے کام کے اوپر تصور فرمائیے، 61 ہجرا کے اندر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدامات انجام دیے، ان اقدامات میں کیا کچھ تھا کہ جو عزاداری کے اندر آنا چاہیے، اور عزاداری کے کیا نتائج ہیں جو اس اقدام کی روشنی میں مرتب ہونے چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ دنیا کا با عظمت ترین واقعہ ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں، یعنی ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو اثرات عزاداری کے مرتب ہونے چاہیے تھے وہ مرتب ابھی بھی نہیں ہوئے، ہوں گے، یہ ہم بھی واقف ہیں کہ ہوں گے، لیکن ایک بات ہے کہ ابھی بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ لہذا ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عزاداری کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اثرات حاصل ہو جائیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اندر موجود تھے اور اس کے نتائج وہ ہم سے دیکھنا چاہتے تھے. میں مزید اپنی بات کا آغاز امام کی تحریک کے بارے میں، امام کے اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ اور تحلیل کرنے سے کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے، چونکہ یہاں پہ جگہ کافی خالی رہ جاتی ہے اور یہاں پہ لوگ کافی مشکل میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا، درود بھیجے گا اور اس طرف تشریف لائے گا. بعض افراد آپ کے لیے ممکن ہو تو ضرور تشریف لائے گا. سب سے پہلے کربلا کے واقعے کے اوپر غور فرمائیے گا. اس کی تحلیل میں تین بنیادی نکات کی طرف لوگ فوراً توجہ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ان تین پہلوؤں کو ایک دوسرے سے ایسا ٹکرا دیتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو دوسرے پر قربان کر دیتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تین پہلو کیا ہیں؟ پہلا پہلو کربلا کے واقعے میں بہت عجیب ہے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے اور بعض شبہات اس سے ایجاد ہو جاتے ہیں. وہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ ہے جو واقعے کربلا سے بہت پہلے موجود تھیں. پیشن گوئیاں تھیں یا نہیں تھیں واقعے کربلا کے بارے میں؟ ہم سب واقف ہیں، چاہے مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، سب آگاہ ہیں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی اکرم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی طرف سے پیشن گوئیاں موجود تھیں. روایت موجود ہیں ہمارے پاس، سب کے پاس موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس واقعے سے تمسک کیا، اس پر تعصب کیا، اس کے اوپر گریہ کیا. تمام انبیاء میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ سامنے آتا رہا. نبی اکرم کی حیات طیبہ میں بہت اچھے طریقے سے نظر آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر تو اس واقعے کی مناسبت سے جو ہمارے پاس زیارت موجود ہے، اس زیارت میں لکھا کہ یہ سلام ہو ان پر کہ جن کے پیدائش کے بعد کے گریے سے پہلے لوگ ان کی شہادت پر گریہ کر چکے تھے. سلام ان پر جو پیدائش کے بعد جو گریہ کرتے ہیں بچے، اس گریے سے پہلے لوگ ان کی شہادت کے اوپر گریہ کر چکے تھے. نبی اکرم گریہ فرما چکے تھے ان کی شہادت کے اوپر. تو پیشن گوئیاں بہت زیادہ تھیں، قطعی پیشن گوئیاں. لہذا محمد بن حنفیہ امام کو آ کے آگاہ کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم سے یوں سننے میں آیا. عبداللہ بن عباس نے بتایا، عبداللہ بن عمر جیسے آدمی نے بھی بتایا، ام سلمہ بھی، حضرت ام سلمہ تشریف لائیں ام حاتم المؤمنین میں سے، اور انہوں نے باخبر کیا کہ نبی اکرم نے مجھے بتایا. امام نے سب کو یہ بتایا کہ میں ان تمام سے زیادہ آگاہ ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا، یہ جو پیشن گوئی کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دو پہلو ہمارے ذہن کے اندر فوراً سوال کے طور پر آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ کہ کیا قضائے الہی ایسی تھی کہ یہ جبر کی حد میں پہنچ گیا تھا معاملہ؟ یعنی پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں. ایک جگہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ بھی بولا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قضا ہے جو ہونا ہے. تو کیا قضا کا مطلب یہاں پہ جبر ہے؟ کہ جبر تھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ یہ ہونا ہے جو ہو جائے گا. ایک پہلو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. دوسرا پہلو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی 100% تھا تو اس میں اور خودکشی میں کیا فرق رہے گا؟ اگر یہ معاملہ اتنا ہی قطعی تھا تو پھر اس میں اور خودکشی کے اندر کیا فرق رہے گا؟ یہ اس پیشن گوئی کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں واقعہ کربلا کو پیشن گوئی میں محصور کرنا قطعاً صحیح کام نہیں ہوگا. واقعہ کربلا کو بس یہ کہنا کہ چونکہ پہلے سے طے شدہ تھا لہذا یہ ہونا ہی تھا، نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نہ چاہتے تو وہ کسی بھی وقت وہاں سے پلٹ سکتے تھے، کسی بھی وقت کوئی اور کام انجام دے سکتے تھے. یہاں قضا کا مطلب جبر ہرگز نہیں ہے. خود انہوں نے ارشاد فرمایا، سب لوگ اس بات سے واقف تھے کہ امام علیہ السلام اگر چاہتے تو کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی اور عمل انجام دیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر کیا عمل انجام دیا جا سکتا تھا؟ اگر ذہن سے سوچنے کی بات ہے تو یہ سوچا جا سکتا تھا کیا وہ بیعت نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی اگر ارادے کے سلب ہونے کی بات ہو تو بیعت کرنے میں کس کا ارادہ سلب تھا؟ وہ چاہتے تو اسی وقت اعلان کر دیتے کہ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، یا وہ یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور جانے کو تیار ہوں، مثال کے طور پر کسی اور علاقے کی طرف جاؤں گا. کیوں؟ دشمنوں نے ہی ان کو وہاں پر روکا. یہ تمام باتیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارادہ موجود تھا اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ سلب ارادہ ہو گیا ہو. البتہ اس کے اوپر بحث کرنا بھی میرا مقصود نہیں ہے، میں ان باتوں سے آگے بڑھ کر اس اصلی موضوع پہ پہنچنا چاہتا ہوں. دوسرا مسئلہ، کیا واقعی کربلا کے پیچھے خاندانی رقابت اصلی مسئلہ تھی؟ ایک خاندانی رقابت تھی بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان، اس خاندانی رقابت کی تاریخ تین نسل پرانی تاریخ ہے. وہ تین نسل جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے اندر یہ رقابت رہی تھی. کیا واقعی کربلا کے اندر خاندانی نزاع بہت زیادہ ملوث تھا؟ آیا یہی اصل حقیقت تھی؟ بدقسمتی سے جب ہمارے بعض علماء نے اس واقعے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ بنی امیہ کا خاندان کیسا خاندان تھا، گزشتہ زمانوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خاندانی نزاع کی طرف اشارہ ہے. حتیٰ اگر یہ خاندانی نزاع ہو، یعنی ہمارا جب